جغرافیہ کی کتاب بھی نہیں ہے، قانون کی کتاب بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ دنیا میں جب بھی کوئی کتاب ہوگی ظاہر ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتاب کون سی چیز کے بارے میں ہے، کیا وہ میڈیکل سے متعلق ہوگی، یا انجینئر سے متعلق ہوگی، یا سائنس کی کتاب ہوگی، یا لٹریچر کی کتاب ہوگی، یا ہسٹری کی ہوگی، یا فلسفے کی ہوگی. تو قرآن کیا ہے پھر؟ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب بھی نہیں، فلسفے کی کتاب بھی نہیں، ہسٹری کی کتاب بھی نہیں، لا کی کتاب بھی نہیں، پھر کیا ہے قرآن؟ جواب یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب. ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے اور زندگی صحیح گزارنے کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ہم آپ کو سمجھائیں گے. یہ ہدایت دینے کے لیے قرآن کبھی ہسٹری کو ٹچ کرے گا، کبھی سائنس کو ٹچ کرے گا، کبھی فلسفی کو ٹچ کرے گا، کبھی جغرافیہ کو لائے گا، ساری چیزوں کو ٹچ کرتا جائے گا، لیکن ہدف اس کا گول جو ہے وہ ہے انسان کو ہدایت ملنا. جن لوگوں نے قرآن کا صرف اس پورشن کو دیکھا، قرآن میں سائنسی آیتیں ہیں، انہوں نے کہا قرآن سائنس، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ساری سائنس ہی قرآن سے نکلی ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہتے ہیں انگریزوں نے قرآن پڑھا، اصل انہوں نے پڑھا سارا، ساری سائنس انہوں نے قرآن سے، ہم ایکسپور ہی نہیں. غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اگر انہوں نے قرآن پڑھ کر کے ساری سائنس نکالی تو قرآن میں ان کا خدا کا تعارف ملا وہ کیوں نہیں انہوں نے قبول کیا؟ قرآن میں ہونا آخرت کا تذکرہ وہ کیوں نہیں انہوں نے قبول کیا؟ قرآن میں ہونا اخلاقیات بتایا کہ وہ کیوں انہوں نے قبول کیا؟ قرآن میں فحش کاموں سے بچنے کا صاف صاف حکم دیا گیا وہ کیوں انہوں نے قبول کیا ہے؟ ساری تحقیقات جو ہیں وہ کائنات کی ریسرچ ہے، اور جتنا ریسرچ کرتے جائیں گے کائنات کے راز کھولتے جائیں گے. یعنی سادہ لفظ میں اگر یوں کہیں گے کہ سب قرآن میں کہاں لکھا ہے موبائل بناؤ، اور کون سی آج پڑھ کر کے انہوں نے موبائل کا کنسپٹ لیا؟ کوئی خیال میں جو سمجھانا چاہتا تھا نقطہ وہ یہ، یہ کہنا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے غلط ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر سائنس کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے قرآن میں سائنس کے بارے میں، لیکن قرآن نے وہ بہت سارا جو سائنس کے بارے میں لایا ہے وہ اس لیے نہیں لایا کہ ہم کو سائنس سکھانی ہے، بلکہ اس لیے لایا ہے کہ اس کو ہدایت پر انسان کو پہنچانا ہے، اس کے لیے وہ سائنس کو بھی ٹچ کر جاتا ہے. ایسے ہی جیسے قرآن ہسٹری کو ٹچ کرتا ہے، تو کیا قرآن کو ہسٹری کی کتاب ہے؟ اس لیے قرآن نے ہسٹری بیان کی ہے کتاب ہم کو ہسٹری معلوم ہو جانی چاہیے گا؟ نہیں، قرآن کو ہسٹری نہ سنانی ہے نہ ہسٹری کی کتاب ہے. پھر اصل میں قرآن نے انسان کو ہدایت پر لانا ہے، اور ہدایت پر لانے کے لیے ہسٹری کو بھی بیچ میں دکھاتا ہے کہ دیکھو ہسٹری سے یہ پتہ چلا. اسی طرح سے قرآن انسان کو بااخلاق بنانا چاہتا ہے، تو قرآن کے جو اخلاقیات ہیں، جو قرآن کے اخلاقیات ہیں وہ اس لیے لانا چاہتا ہے، کیوں؟ انسان صحیح انسان تب بنے گا جب وہ ساری اخلاقی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے گا، اور اخلاق خوبیاں پیدا کرنے کے ضروری ہے بہت سارے غلط کاموں کو چھوڑنا ہے، تب انسان باخلاق صحیح بنے گا. ظلم چھوڑنا ہے، انصاف اپنانا ہے، تکبر چھوڑنا ہے، نرم مزاجی لانی ہے، کبر اور غرور گھمن چھوڑ دینا ہے، توازن والا نرم مزاج ہمدرد انسان بننا ہے. غرض یہ کہ نقطہ کیا بنا؟ نقطہ یہ بنا قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں، فلسفے کی کتاب نہیں، سائنس کی کتاب نہیں، جغرافی کی کتاب نہیں، لا کی کتاب بھی نہیں. قرآن ہدایت والی کتاب ہے، انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے ہدایت کے ضابطے قرآن کو سمجھانے ہیں. اس سمجھانے کے لیے وہ کبھی ہسٹری کو بھی لائے گا، کبھی فلسفی کو بھی لائے گا، کبھی سائنس کو لائے گا، کبھی جغرافی کو لائے گا، کبھی ایک قوم کو لائے گا، کبھی دوسری قوم کو لائے گا. یہ ہے قرآن کے بارے میں ایک اصولی بات. جو انہوں نے تمہیں بات عرض کی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے، وہ انسان جس انسان کو ہدایت پر کھڑا رہنے میں، ہدایت پر جمنے میں مشکلات آ رہی ہوں، رکاوٹیں آ جائیں، اس کے لیے اس مسلمان کو کچھ نمونہ ہونا چاہیے، اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ ہے سوال. اس سوال کے لیے اب قرآن نے طرح طرح کی مثالیں لائی ہیں، اور وہ لانی ہے ہسٹری سے. وہ جو ہسٹری سے مثال لائی ہے، اس مثالوں میں ایک مثال لائی ہے ایک نوجوان پارٹی کے ساتھ، کہ صاحب ہم تمہیں جوان پارٹی کا قصہ سنا دیں. تو نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے، اس نوجوانوں کی ٹیم کو ایک مشکلات کا سامنا پیش آ گیا، اور اس وقت نوجوانوں کی ٹیم نے کیا کیا؟ بس وہ قرآن میں قصہ سنایا، اور سنایا بھی کس انداز سے؟ عجیب طرح سے. کیونکہ قصہ ہے عجیب اور بہت عجیب ہے. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ قصہ پوچھا گیا تو بہت تعجب کے ساتھ پوچھا گیا. اس طرح سے وہ قصہ پوچھا گیا کہ جیسے حضور کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا, اور جس جس کو وہ قصہ معلوم ہوگا وہ بڑا عجیب قصہ ہوگا. اس لیے حضور سے عجیب انداز سے وہ قصہ پوچھا گیا. میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں عرض کرتا ہوں کیسے پوچھا گیا. مکہ میں جب ہمارے نبی انسانوں کو کہہ رہے تھے تو مسلمان بنو, اور مکہ کے لوگ روکنا چاہتے تھے, تو اس میں روکنے کی کوششوں میں سے ایک کوشش انہوں نے یہ کی, کیا یہ ہماری محنت سے نہیں چپ ہوتے, نہیں رکتے بھی نہیں, اب ہم ایک کام کریں گے, ان کو کچھ تخت قسم کے سوالات دیں گے جن کا جواب یہ دے نہ سکے. جب جواب دے نہیں سکے گا ہم کہیں گے ہمارے سوالوں کا آپ نے جواب نہیں دیا, اور کوئی بات ہمیں نہیں, پہلے ہمارے سوالوں میں جواب لاؤ. اور یہ جواب نہ بھی پائیں گے تو ہم کو یہ ساتھ آئے گا, جو ہی یہ کچھ کہیں گے ہم کہیں گے ہمارے سوالوں کا جواب آپ نے دیا نہیں, بالکل آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن تخت قسم کا سوال کہاں بنائیں گے؟ تو میٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ صاحب ڈھونڈو سوال. کبھی کبھی پیپر بنانے کے لیے پروفیسر صاحب کو خود پہلے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ مجھے پیپر بنانا ہے کون سا والا لکھوں گا سوال, ٹھیک. اور ہمارے استادوں کو کبھی اگر پیپر بنانا پڑتا ہے تو پہلے پوری کتاب میں کبھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے کون سا والا سوال لڑکوں کو دوں گا, اور کبھی یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جس استاد نے کتاب پڑھائی اس سے پوچھتے ہیں پہلے کہ آپ نے فلانی حدیث کے ذیل میں یہ بحثیں کی ہیں, وہ کہتا ہے ہاں کی ہیں. اچھا, وہ سمجھ جاتا ہے جس کو سوال میں لائے گا, اور اگر اس نے وہ بحث ساری نہیں کی ہوگی اس حدیث کے ذیل میں تو یہ سوال میں نہیں لائے گا. تو یہ سارا جو محنت کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ سوال صحیح بنانا ہے. تو اس لیے میٹنگیں شروع ہو گئی مکہ میں. کیا میٹنگیں؟ ایسا ٹف سوال بتاؤ کون سا ہے. بہت زور لگا ہے ان کے, لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی سوال آیا ہی کہ ایسا قسم کا سوال جس کو ہم ان کے سامنے پیش کریں اور وہ جواب دینے میں ناکام ہو جائیں تو ہم خوش ہو جائیں گے, ایسا سوال ہاتھ ہی نہیں آ رہا. نہیں آ رہا ہے تو پھر کیا لگا, پھر ایک کام کریں گے کسی دوسرے قوم سے پوچھیں گے. تو کون لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بہت مشکل قسم کا سوال ہوگا؟ غور کیا گیا تو وہاں آس پاس میں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے تو سب ان سے رابطہ کریں گے. کون لوگ تھے وہ؟ کہ یہودی. تو مکہ سے باقاعدہ بہت گیا مدینہ, کیونکہ مدینہ میں یہودی بستے تھے اور بڑے علم والے تھے, وہ بڑی معلومات تھی ان کے پاس, کتابوں والے علم مان لیتے لٹریچر والے تھے. ان کے بعد یہ وفد پہنچا اور جا کر ان سے کہتا ہے کہ جی ہمیں اس نبی سے کچھ سوالات کرنے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. آپ لوگ بہت ہی سخت قسم کے سوالات ہمیں بتائیے, ہم اس سے پوچھیں گے وہ سوالات تاکہ وہ چپ ہو جائے اور ہمیں بعد میں پیچھا چھوڑ جائے گا, اور ہم جو ہی کو کہیں گے کہ امام قبول کرو, ہم فوراً کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کے جواب دو, اس کے بعد پھر ایمان کی بات کرو. تو بس ہمیں موقع ہاتھ آئے گا ان کی زبان بند کرنے کا, اس لیے آپ لوگ سوال بتائیے. یہودیوں نے بھی اپنی میٹنگ شروع کی. اس میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے ڈسائڈ کیا, ہاں صاحب یہ تین سوال ان کو دے دو. تو تین سوال وہ دیے انہوں نے. انہوں نے پہلا سوال اس نبی سے تم پوچھنا, روح کیا چیز؟ اور آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے یا سب لوگ سمجھتے ہوں گے, اور اگر نہیں تو آگے چل کر ضرور سمجھیں گے. اتنا مشکل سوال ہے یہ, 3000 سال سے سارا فلسفہ اور تقریباً 400-500 سال سے ساری سائنس اور دنیا کے سارے مذہب اس پر خوب تحقیقات کرنے کے بعد اخیر میں کہتے ہیں کچھ نہیں پتا چلتا ہے کیا. یہ کتنی تحقیقات کے بعد آخر میں کہتے ہیں سر کچھ پتہ نہیں چل رہا روح کیا چیز ہے. جیسے تمام تحقیقات کے باوجود ابھی تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ موت کیوں آتی ہے. ساری سائنس اٹھے ٹیک کے بیٹھ جاتی ہے, جتنے ہم نے وجہ نکالی تھی موت کی وہ ٹوٹ جاتی ہے. کمزور ہوگا مرتا ہے, مگر یہاں سے جوان لڑکا بھی مرتا ہے. جی جب آدمی کمزور ہو رہا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کہ اس سے بھی زیادہ کمزور لوگ پھر رہے ہیں ان کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں. تو موت کیوں آتی ہے؟ آج تک اس کا ہاتھ ہی سورا کے ہاتھ نہیں لگا, لگ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے کہا وہ تو موت میں بھیجتا ہوں, تم ٹھیک ٹھاک ہوں گے موت بھیجو گے واپس دے دوں گا, اور نہیں بھیجو گا تو تم گلتے گلتے سڑتے سڑتے کمزور ہو جاؤ گے, اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی. لیکن چونکہ میں موت نہیں بھیج رہا ہوں, میں نہیں مروں گی نہ رہوں گی. جتنا ہی آگے جاؤ گے قوموں میں چلے جاؤ گے, مہینوں تک قوم میں پڑ رہو گے, موت نہیں بھیجو گا, نہیں آئے گی موت. تو موت بھری سے آتی, اس لیے ابھی تک ڈسائڈ نہیں ہو سکا کہ موت کیا چیز ہے. بس ایسے مان لیجیے روح. تو انہوں نے پہلا سوال یہ طے کیا کہ اس نبی سے پوچھو روح کیا چیز ہے, ایک سوال. اور دوسرا سوال اس نبی سے پوچھو کیا یہ ذوالقرنین کون صاحب تھے, ان کی ہسٹری کیا ہے. دوسرا تیسرا سوال ان سے پوچھنا وہ نوجوانوں کی وہ پارٹی جو تھی, اس نوجوان پارٹی کا کیا ہوا, وہ کون سی نوجوان پارٹی؟ کہ وہ غار والے نوجوان اصحاب القہف. تو ان سے نبی سے پوچھنا نوجوان پارٹی کی ڈیٹیل ہمیں بتائیے, ذوالقرنین کے سارے حصے ہمیں بتائیے, اور روح کو ڈیفائن کیجیے. آپ کے حساب یہ تین سوال دے کر کے یہ ہم آپ کو نبی مانگیں گے, بس ہمارے تین سوالوں کا جواب دے دیجیے. ہاں جی, کون سے تین سوال ہیں؟ کہ سوال نمبر ایک بتائیے روح کیا چیز ہے, اور سوال نمبر دو یہ بتائیے صاحب اصحاب کہاں کون لوگ تھے, سوال نمبر تین ذوالقرنین کی ساری ہسٹری بتائیے. تو حضرت نبی علیہ السلام نے کل تمہیں جواب دیں گے. حضور نے سوچا کل تک تو وہی آئی جائے گی, تمہیں جواب بتا دوں گا. اگلے دن آ گیا سارا مطلب جی ہمارے سوالوں کا جواب. حضور محمد بھائی آج تو نہیں ہو سکا, اب کل دیکھیں, کل جواب آ جائے گا. تو حضور نے سوچا کل تک تو وہی آ ہی جائے گی. ٹھیک ہے جی کل, ہاں کل پھر آ گیا. جی کیا ہوا ہمارے سوالوں کا, کیا لگا بھائی ابھی تک تو نہیں ہوا, ابھی انتظار کرو کل ہو جائے گا. ہر اگلے دن کل کل ہوتا رہا, پندرہ دن گزر گئے. اب پندرہ دن کے بعد اللہ تعالیٰ صاحب نے پہلے بھی لکھ دیا, آپ کہہ رہے ہیں کل کل, یہ انشاءاللہ کیوں نہیں آپ صاحب کہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو کل جواب آئے گا. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, آپ یہ مت کہا کرو میں کل یہ کام کروں گا, ساتھ میں کہو اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا. کیوں؟ انسان خود مختار نہیں ہے. جی کل میں یہ کہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو انسان کچھ بھی کرے نہیں ہوگا, پھر بھی کچھ بھی کرے, تمام چیزیں جمع کر کے رکھ دے, آخر پھیل کر کے رکھ دیتا, اب پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ پھیل کیسے ہو گیا. دنیا میں ان بیماریوں میں وہ لوگ زیادہ مرتے ہیں جن بیماریوں کا دنیا میں علاج موجود ہے, یا ان بیماریوں میں لوگ زیادہ مرتے ہیں جن کا علاج ہی دنیا میں موجود نہیں ہے؟ جواب ہے ان بیماریوں میں لوگ زیادہ مرتے ہیں جن کا علاج ہوتا ہے دنیا میں. لا علاج بیماریوں میں مرنے والوں کی تعداد اور قابل علاج بیماریوں میں مرنے والوں کی تعداد جب ملا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ کم. دنیا میں کھانے کی وجہ سے انسانوں کو بیماریاں زیادہ آئی ہیں یا بھوکا رہنے کی وجہ سے؟ کھانے کی وجہ سے بیماریاں زیادہ آئی ہیں, بھوکا رہنے کی وجہ سے. حالانکہ کھانے کی وجہ سے تو آپ کو ٹھیک ہو جانا چاہیے, مگر بیماریوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو سب کھانا کھانے کی وجہ سے بیماریاں زیادہ آتی ہیں, بھوکا رہنے کی وجہ سے کم. تو خیر ان لوگوں کا سوال وہی تھا, تو ان لوگوں نے سوال کیے, حضرت نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. پندرہ دن کے بعد اللہ نے فرمایا بھائی آپ ان شاء اللہ کہا کرو, اس کے بعد آپ جواب, اب ہم جواب بھیج رہے ہیں. تو جواب میں آ گیا اس نوجوان پارٹی کی ڈیٹیل آئی, لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ صاحب نے کہا بہت تعجب کے ساتھ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں, اس آپ سے بھی وہ لوگوں نے پوچھا ہے, بہت عجیب واقعہ ہے یہ, اس سے زیادہ عجیب واقعات ہمارے پاس موجود ہیں, یہ کوئی زیادہ عجیب چیز نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے تمہارے حساب سے واقعی عجیب ہے, ہم بتا دیتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ عجیب باتیں آپ کے ساتھ ہیں. ہاں آپ نے جن کا بتایا تو آپ کے خیال میں بہت زیادہ عجیب. ام حسبت ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہف والوں کی کہانی جو ہے وہ عجیب کہانی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں, پھر بھی ہم آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ وہ ان بچاروں کی کہانی کیا ہوئی تھی. وہ کہانی مجھے ذہن میں آ گئی, میرے ایک بھائی نے ابھی مجھے سوال کیا, بس میرے ذہن میں آ گیا سارا وہ مضمون. تو میں نے کہا وہ کہانی میں بتاؤں گا آج کے نوجوان کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام سے پہلے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد روم میں ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کا نام تھا دکیہ روس, اور وہ سخت قسم کا بت پرست تھا, بہت ہی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا, بلکہ جتنی برائیاں ہوا کرتی ہیں وہ ساری وہ کرتا تھا, اور ساتھ میں یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. ساری برائیاں کر رہا ہے اور ساتھ میں کہتا تھا میں خدا ہوں, یہ اس لیے کہتا تھا کہ میرے لیے کوئی بہن نہیں, جو چاہے گا سو کر سکتا ہوں, میرے لیے کوئی بہن نہیں کیونکہ میں خدا ہوں. اب جب ساتھ میں ڈر رہتا تھا کہ سب لوگ کہیں گے آپ کیسے خدا ہیں, اس لوگ اسے کہتا تھا تم مجھے سجدہ کرو کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں, تو میرے پاؤں کا اگر چومو, میرے پاؤں کے نیچے سر رکھو, اور گندگیاں خرابات برائیاں کیا کیا اس کے اندر تھی, بس آپ یہ مان لیں جتنی برائیاں دنیا میں عام طور پر ہوا کرتی ہیں وہ ساری برائیاں اس کے اندر تھی, جنسی خرابیاں جنسی بیماریاں بھی تھی, کھانے پینے کی برائیاں بھی تھی, شراب تو تھی تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور اسی بہت ساری خرابیاں, اور جس کے بارے میں ذرا سا شک ہوا اس کو فوراً قتل کرا دینا, جس کے بارے میں جی چاہا اس کے گھر میں جا کر چھاپا مارنا, جس کو مرضی اسے اٹھا کر لے گئے, جس کے گھر میں مرضی جائی کوئی چیز اچھی کہاں تمہارے گھر میں یہ اچھی چیز یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو خدا کے گھر میں ہونی چاہیے, تو چھین کر کے لایا یا خدا کے گھر میں رہے گی. یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں عجیب قسم کی خوبصورت بکری پیدا ہو گئی اور بکیا نور صاحب کو پتا چل گیا کسی کے گھر میں بہت خوبصورت بکری پیدا ہوئی, کہا اس کے گھر میں بکری کیسے رہے گی, میں برا ہونے کے باوجود میرے گھر میں بکری برا ہوا بکری, تو بکری اٹھا کر لائی جاتی تھی. یہ ظلم, اس ظلم میں اس نے آخری آخری قدم یہ اٹھایا, تمام ملک کے لوگوں سے کہا اب تمہارے پاس ایک آخری چیز بچی ہے وہ تمہیں کرنا ہوگی, وہ یہ کہ مجھے آ کر سجدہ کرو. لوگوں نے کچھ تو ڈر کے مارے اور ڈر سے زیادہ لالچ کے مارے, اگر تم نے مجھے سجدہ کیا, بس جس نے مجھے سب سے پہلے سجدہ کیا اس کو اتنا بڑا انعام, جس نے دوسرے نمبر پر سجدہ کیا اس کو سکڑ انعام, جس نے تیسرے نمبر پر سجدہ کیا اس کو یہ انعام, اور جو زیادہ ہی محبت سے سجدہ کرے گا تو چوتھا انعام. اب لوگ کہتے تھے زیادہ سجدہ تو اس کی زبان سے اس کے پاؤں کو چومنا ہے اور اس کے پاؤں کے تلوے کو چاٹنا ہے, یہ سب جو جو کرے گا اس کو اتنا بڑا بڑا انعام ملے گا. تو انعامات کے چکر میں اور یا کبھی اس کے لالچ کے چکر میں اور اس کے دھوس دباؤ کے چکر میں لوگ اس کو دباتے تھے, لوگ کو دباتا تھا, اس لیے سب کے سب لوگ تیار ہو گئے خود پر بننے کے لیے, اس کی اس گندگی زندگی کو اپنانے کے لیے. اور کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کو سجدہ کریں گے اور بعد میں اگر ہم کوئی جرم کریں گے, مثلا ہم نے اس کو سجدہ کیا اور بعد میں اگر کسی لڑکی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے, ہمارا پتا صاحب ہم کو کچھ نہیں کہے گا کیونکہ ہم تو سجدہ کر چکے ہوں. ہم نے اگر اس کو سجدہ کیا اور بعد میں اگر میں نے کسی کہیں چھاپا مارا ڈاکہ مارا اور کسی سے کوئی چیز چھین لی, چھیننے کے بعد میں خدا کچھ نہیں کرے گا کیونکہ میں تو سجدہ کر چکا ہوں اسے, تو سجدہ انہوں نے رشوت بھی بنایا. تو ان کا سجدہ لالچ بھی تھا, رشوت بھی تھا, کرپشن بھی تھا, اس لیے تمام لوگ سجدہ کرنے والے بن گئے. تو ان نوجوان پارٹی نے آپس میں مشورہ کیا, سب ہم لوگ کیا کریں گے, یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا, ہم جیسا انسان ہے برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور ہم کو کہتا ہے ہم مجھے سجدہ کرو, ہم تو کبھی بھی سجدہ نہیں کریں گے, اور اگر ہم نے سجدہ کیا تو سمجھو ہم کافر ہو گئے, پھر ہم انسان بننے کے قابل نہیں ہیں, ہم کبھی بھی سجدہ نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے صاحب, جمے ہوئے آپ؟ ہاں صاحب جمے. آپ پکے رہیں گے اس پر؟ ہاں. تو ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کرتے, آپ دھوکہ تو نہیں دو گے؟ بالکل نہیں. تو میں بھی آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہوں, بالکل نہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ کو کتنی ہی بھی پریشانیاں آئیں, کتنی ہی مصیبتیں آئیں, ہم جھکنے والے نہیں ہیں, اپنے دین پر قائم رہیں گے. ہم کہیں گے خدا تم نہیں ہو, خدا وہ ہے جس نے دنیا کو بنایا, تم انسان ہو, ہم جیسے انسان ہو, تمہارا تم برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہو, تم برائیوں میں ڈوبے انسان کو ہم کیسے سجدہ کریں گے؟ وہ کہے گا اتنے سارے لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہیں گے سارے لوگ جو ہیں کچھ لالچ کی وجہ سے, کچھ ذہنی خرابیوں کی وجہ سے, کچھ برائیوں کی وجہ سے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں, کچھ وہی برائیاں کر رہی ہیں جو تم کر رہے ہو, اس لیے وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں, ہم تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک, آپس میں ڈسائڈ کر لیا, ہم نہیں کریں گے. بلایا اگلے دن, ہاں صاحب کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ میں نے سنا ہے کچھ سرسرے نوجوان یہاں زیادہ ہی اکڑ رہے ہیں اور زیادہ ہی خراب ہو رہے ہیں, باقی سارا ملک میرے ساتھ ہے, سب لوگوں نے مجھے سجدے کر لیے ہیں, اور سنا تم کچھ آوارہ قسم کے لڑکے ہو اور تم ماننے کو تیار نہیں ہو, کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ جن کیا سوچا ہے, آپ ہم جیسے انسان ہیں, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کو کیسے ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ سارا ملک مجھے سجدہ کر رہا ہے تو آپ کو کون ہے؟ سارا ملک غلط کر رہا ہے, میں اجازت دوں گا بعد میں تم جو چاہے سو کر سکتے ہو کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں. کہا نہیں, تم کو اجازت دینے کا حق نہیں ہے, میں تمہیں خدا کھلی چھوڑ دوں گا, جو مرضی سے تم کر سکتے ہو, بس ایک بات یہ مان لو. کہا لگا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کہا لگا اچھا, نہیں مان رہے ہو, ٹھیک ہے میں تم کو اس دن کی مہلت دیتا ہوں, اس کچھ دن کی مہلت دینے کے بعد تم کو ڈسائڈ کرنا ہوگا کیا کرو گے. بہت اچھا, کل صبح تک مہلت ہے, اور اگر کل صبح تک تم نے یہ بات مان لی تو بہت اچھا, اور اگر نہیں مان لی تو کل شام تک تمہاری لاشیں گریں گی یہاں اور تمہارے گھروں کو لاشیں بھی دی جائیں گی. بہت اچھا, لے جاؤ جی ان کو, یہ کل تک ڈسائڈ کریں گے آپس میں. اگر اپنے گھروں میں جاؤ, اپنے گھروں سے مشورہ کرو. پہنچے اپنے گھروں میں, سر ہری پہ بیٹھ کر کے سوچا تھا اگر ہم یہیں رہیں گے اور رہنے کے بعد کل صبح کو ہم کو لے جایا گیا تو وہاں یا تو ہمیں سجدہ کرنا ہوگا یا ہماری جان جائے گی. سجدہ کریں گے تو دین جائے گا, نہیں کریں گے تو جان جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی اپنی ہاں ڈسائڈ کرتا ہے, تو ایسا کو میرے دوستوں کا تو نہیں معلوم ہے وہ کیا کریں گے, میں تو کم سے کم سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں, چاہے مجھے جان دینی پڑے, اور اگر مجھے جان بچانی ہے تو میں اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, پھر آگے دوستوں سے مشورہ کروں گا. ٹھیک, آگے رات کے قریب یہ سارے دوست ایک جگہ جمع ہو گئے, اور جمع ہونے بعد کیا کرنا ہے صاحب کل صبح؟ تو دادا میں نے تو فیصلہ کر لیا, میں تو یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. دوسرے نے کہا ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے, تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی سوچا ہے. تو ساری ٹیم تیار ہو گئے کہ ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے, کیونکہ ہمیں سجدہ بھی نہیں کرنا اسے, اور سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی جان بھی بچانی ہے, اس لیے یہاں سے نکلتے ہیں. لیکن جائیں گے کہاں؟ کہ زیادہ دور تو جانا مشکل ہے, کیونکہ اگر ہم دور کے لیے چل پڑے تو پیچھے سے گھوڑوں پر آدمی کو بھیجا جائے گا اور ہم کو راستے میں پکڑ لیں گے. اس لیے ہم یہاں سے نکل کر کے قریب میں کسی غار میں چھپ جائیں گے تاکہ یہ ڈھونڈنے کے لیے جب نکلیں گے تو ڈھونڈنے کے بعد چاروں طرف راستوں میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے مایوس ہو کر واپس آئیں گے, بعد میں ہم لوگ مطمئن رہیں گے اور ساتھ میں پتا چلے گا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں سے نکلنے کا. بہرحال یہ نوجوان یہاں سے نکلے, یہاں سے نکلنے کے بعد پھر قریب کے غار میں جا کر کے چھپ گئے اور چھپنے کے بعد وہاں بیٹھے. دو تین دن کے بعد ایک آدمی کو بھیجا, آپ جاؤ تھوڑی چینج کر کے تھوڑا بھیس بدل کر کے جاؤ, معلومات کرو کیا ہو رہا ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آؤ. چلا جب وہ سب آیا اور پوچھ رہا ہے کیا حالات ہے ملک کے, کہاں بادشاہ بہت اچھا ہے اور سجدہ ہو رہا ہے اور ہر چیز اس نے اجازت دے دی, جو چاہے سو کرو, بس مجھے سجدے کرو جو چاہے سو کرو. سب لوگوں نے مان لیا, کہا ہاں مان لے, لیکن کچھ نوجوان لڑکوں کو پتا نہیں چلتا وہ کہاں گئے, کہاں کے لڑکے تھے وہ, حالانکہ جو ان میں شامل ہیں وہ کہاں کا یہی کے تھے. فلاں آدمی کا لڑکا تھا, باپ نے تو مان لیا ہے, بیٹا مان لیا رہا ہے, اس کے بھائی نے مانا لیکن ایک نے نہیں مانا, اس کی بیوی نے بھی سجدہ کر لیا مگر اس نے نہیں مانا. غرض یہ کہ اس کے سارے گھر والے ٹھیک ہیں مگر وہ لڑکا تھا وہ کہیں چلا گیا, وہ پتا نہیں چلتا کہاں گئے ہیں وہ لوگ. تو اب کیا سوچ رہے ہیں ابھی, ٹھیک لڑکے نے جا کر رپورٹ دے دی, یوں ہو رہا ہے اور کھانے کی چیزیں. دو تین دن کے بعد کے لیے آیا, کیا ہوا جی, کہنے لگا آج کل بڑی سختی چل رہی ہے, کیا جیسا چاروں طرف لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے, چاروں طرف لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور بادشاہ صاحب نے گھر والوں کو الٹیمیٹم دیا ہے فوراً بچوں کو لو ورنہ تمہاری خیریت نہیں, اور ٹیمیں نکل گئی ہیں چاروں طرف ڈھونڈنے کے لیے. تو کچھ لوگوں نے وہاں کہا کہ ہو سکتا ہے بھائی ان پہاڑوں میں کہیں چھپے ہوں گے. اب جس نے آ کر جو رپورٹ دی تو لڑکے پریشان ہو گئے, اب کیا کریں گے, پریشان ہو کر کے وہ سوچنے لگے پتا کیا کریں ہم. اس ٹینشن میں سوچتے رہے سوچتے رہے, آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا, تھکاوٹ ٹینشن فکر اور اسی میں نیند پڑ گئی, اور نیند پڑ گئی سوئے رہے سوئے رہے, اتنا سوئے کہ 300 سال کے بعد آنکھ کھل گئی. قرآن میں 300 سال سوتے سوتے خود ہی کروٹیں بدلتے ہیں. چھوٹے بچوں کو کر کے بھی آپ دیکھیں گے جب وہ بڑی مزیدار گہری نیند سوتا ہے تو کروٹیں بدلتا ہے, کبھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ادھر سے ادھر ہوتا ہے, اور کبھی ادھر سے سر مارتا ہے, کبھی ادھر سویا رہتا ہے. بس ٹھیک ہے, اسی طرح سے کروٹوں پر کروٹیں بدلتے رہے اور 300 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی. آنکھ کھلنے کے بعد دیکھتے ہیں تو بال 300 سال میں لمبے, کیونکہ تو زندہ تھے, ناخن اتنے لمبے لمبے ہو گئے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ایک کہتا ہے بہت زیادہ سوئے, صبح سوئے ہم, شام ہونے والی ہے, پورا دن ہو گیا سوئے ہوئے. دوسرا کہتا ہے نہیں, صبح کا دوپہر سوئے تھے نا, وہ بیٹھ کے مشورہ کرے تھے, اس میں ہم لوگوں کو نیند آ گئی تو سوئے, آدھا ہی دن سوئے ہیں. تو کوئی کہتا ہے ایک دن سوئے ہیں, کوئی کہتا ہے آدھا دن سوئے ہیں. قرآن نے اس کو واقعہ کہا کہ 300 سال سوئے تھے. 300 سال سونے کے بعد پھر اب چلو آدھا دن سوئے یا پورا دن سوئے, پہلے یہ تو معلوم کرو حالات کیا ہیں. تو پھر ایک لڑکے کو بھیجا, دیکھو جی لے کر آئے وہ پیسے, اور پیسے لا کر کے کہتا ہے کہ صاحب پیسے کچھ چیزیں خریدیں گے, بھوک زیادہ محسوس ہو رہی ہے, چیزیں خریدیں گے. دکاندار کے پاس گئے, اس نے وہ جو کرنسی دی, کہنے لگا بھائی کہاں سے لائے آپ کرنسی, کہہ لگا اپنی اپنی ہے. بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو, کہنے لگا یہیں سے, تم تو لگتے نہیں یہاں کے, اور یہ پیسہ کہاں سے لائے تم, کہنے لگا جیب سے نکالا. کہ یہ تو 300 سال پہلے وہ خراب بادشاہ تھے دکے ہیں, اس کے زمانے کی کرنسی ہے یہ. وہ دوسرے سے کہتا تم پرین گھوڑے ایسا بنا کنتا نوجوان سے چل مجھے بس تم ہی بس, وہ پرانے گھوڑے کہا کرتے تھے, کچھ نوجوان یہاں سے غریب ہو گئے تھے, انہیں میں سے تو نہیں ہے, پرانے میں شکور ہوتی ہے. اس نے جو ہی سنا یہ کوئی ایسی بات ہے تو وہ بھاگا واپس, اور بھاگا واپس واپس جا کر کہتا ہے کہ لگا شاید وہاں راز کھل گیا ہے, وہاں سورج بدل گئی ہے, بیچ میں نے بات کرتے کرتے پوچھا تھا وہ بادشاہ کہاں ہے, کہنے لگا وہ پچھوں میں وہ ہے ہی نہیں, یہاں کہیں وہ ہے ہی نہیں, وہ مر گیا, اس کی نسل ختم ہو گئی, آج تو دین والا بادشاہ ہے. ٹھیک بس واقعہ ختم کر دیا. پھر یہاں سے ساری قوم گئی ان لڑکوں سے ملنے کے لیے, کہاں ہے یہ, اور ساری قوم نے جا کر ان کا استقبال کیا, اور اگر کہنے لگا بھائی اب وہ حالات نہیں, اب آ جائیے واپس, اب تو سارے ماحول سوسائٹی میں دین ہی دین ہے, اب آپ بتائیے. انہوں نے کہا نہیں بتا, ہم یہ رہیں گے. تو بعد میں اس کے بعد پھر قرآن نے اس واقعے کو ختم کر دیا. یہ واقعہ بیان کر کے اب کیا دکھانا ہے, اگر دیکھیے صاحب, دیندار بننے کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی اور کبھی ساری سوسائٹی آپ کے مخالف کھڑی ہو جائے گی, جیسے نوجوانوں کے لیے ہوا, اس مخالف سوسائٹی کی طرف سے آپ کو دباؤ بھی آئے گا, اس مخالف سوسائٹی کی طرف سے آپ پر تنقیدیں بھی آئیں گی, اس مخالف سوسائٹی کی طرف سے آپ کو لالچیں بھی دی جائیں گی, اس مخالف سوسائٹی کی طرف سے آپ کو غلط راستے بھی دکھائے جائیں گے. کیا مطلب عیسائی کرسچن جب لوگوں کو عیسائی بنانے کی مہم کرتا ہے کہہ رہا تھا ایش کرو جو مرضی سو کرو. ہمارے ایک صاحب ہیں جو اللہ کا شکر ہے کچھ دنوں پہلے عیسائی تھے واپس آ گئے ہیں اور ٹھیک ہیں الحمد للہ تو واپس آ گئے ہیں اور ٹھیک ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہنے کے ساتھ جب مجھے لے کر کے گئے تھے اور اجرا جب پہنچایا گیا کہنے کا فی الحال تم ایک ہفتے چلے آتا تو جو مرضی سو کرو جہاں مرضی سو گھومو ٹھیک اور تم کو گائیڈ دیا جا رہا ہے اور گائیڈ کی وہ کوئی اور مطلب یہ ہے کہ آزادی دے دی جو چاہے سو کھاؤ جو چاہے سو پیو اور ابھی تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے تاکہ ان کے احسانات کے نیچے اتنے دب جائیں کہ بعد میں انکار نہ کر سکیں. تو غرض یہ کہ وہ غلط چیزیں بھی پیش کریں گے. ان نوجوانوں کو یہی ہوا کہ ان کو لالچیں بھی سامنے آ گئی برائیاں بھی سامنے آ گئی اور بعد میں نے کہا تمہیں ہر طرح کی فیسلٹی مل جائیں گے پھر جو جو تمہیں چاہیے بس مسلم مجھے سجدہ کرنا ہے. اسی طرح سے آج کے نوجوان کو چاروں طرف سے سوسائٹی کی مخالفت بھی گھر والوں کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے. کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سکول میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں جس کالج میں آپ جا رہے ہیں وہاں جس ادارے میں آپ جا رہے ہیں وہاں وہاں رکاوٹیں مشکلات کبھی لالچ کبھی ماحول کبھی فیشن یہ ساری چیزیں پیچھا کریں گی. اس وقت ہم کس نوجوان کو سوچنا ہے میں ان نوجوانوں کا کردار ادا کر سکتا ہوں یا نہیں. ان نوجوانوں کا کردار اس لیے قرآن سامنے لائے. تو ہمارے سامنے کیا سوال تھا؟ سوال یہ اگر کبھی دین پر قائم رہنے میں دین پر جمنے میں مجھے مشکلات آئیں اس وقت میں کیا کروں گا؟ مجھے نمونہ چاہیے. تو نمونہ چاہیے تو قرآن نے نمونہ دیا ہے. یہ ہے صاحب نوجوان پارٹی کی کہانی آپ کو کہ نوجوان پارٹی اب قرآن کہتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے کوئی بہت عجیب کارنامہ انجام دیا؟ یقیناً تمہاری نظر میں ایسا ہی ہوگا اور نوجوانوں نے عجیب کارنامہ انجام دیا. ویسے ہمارے حصے میں اس سے زیادہ عجیب عجیب کارنامے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ خود کو اشارہ کر کہتا ہے آپ کی زندگی بڑی عجیب کارنامہ ہے. آپ کے ہاتھوں سے تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں سامنے آئیں گی کہ آپ پر اسلام قبول کرنے والوں کو اس سے زیادہ مشکلات آئیں گے وہ پھر بھی اسلام پر جمے رہیں گے. لیکن تمہاری نظر میں یہی عجیب ہے. چلو ہم اسے سناتے ہیں نہ ہم نقص والے کا نہ ہم بالحق ان کا سارا قصہ ہم آپ کو تفصیل سے سنا رہے ہیں. انہم فتیتن وہ جوانوں کی پارٹی تھی. انہم فتیتن وہ جوانوں کی پارٹی تھی عالموں میں ربیم جن کا رب پر ایمان تھا وزید نام ہوگا اور بہت ہدایت ہم نے ان کو عطا کی تھی کیونکہ وہ پختہ ایمان والے تھے اس لیے پوری ہدایت ہم نے ان کو عطا کی تھی. ایک مفسر نے لکھا کاش میں ان میں سے ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا میرا خدا میرے بارے میں کہہ رہا ہے پوری ہدایت میں نے اس کو دے دی ہے. خدا کی ضرورت بھی جب اس کی بڑی شرح کی بات کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وزید نام خدا ہم نے بہت زیادہ ہدایت ان کو دی وہیں سے دی کا نہیں انہیں قربانی دی پہلے ان نمام میں ابھی وزید نام ہوتا اور ابت میں ہمارا قرو بھی ہوں اور جس وقت ان پر دباؤ آ گیا اس وقت ہم نے ان کے دلوں پہ جمع کر کے رکھا کر رہا ہمیں پریشان نہیں ہونا ٹینشن میں نہیں آنا صبر قدم رہو تم کو مشکلات آئیں گی گھبرانے کی بات نہیں ہے رکاوٹوں کی بات نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی گھر والے مخالف ہو جی سکول والے تنگ کر رہے ہیں جی سوسائٹی تنگ کر رہی ہے جی ہمارے سکول کا وہ ٹیچر وہی بھی تنگ کرتا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور اب اپنا آپ آپ کو روبی ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا. کیا کہہ رہے ہیں آپس میں کہتے ہیں صاحب دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے ہمیں سجدہ کرنے کے لیے اگر ہم اس راستے پر چلے گئے تو اس سے زیادہ ہم خراب نہیں ہوں گے اس سے زیادہ ہماری بربادی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے آج کے اس نوجوان کو کہ صاحب جدھر آپ کو بلایا جا رہا ہے کیا بلایا جا رہا ہے آپ آوارہ ہو جائیں آپ ڈر کا شکار ہو جائیں آپ نمازیں چھوڑ دیں آپ اپنے دین سے کٹ جائیں آپ آسمان زمین کی باتیں کریں مگر خدا رسول کی بات ہرگز نہ کریں اور اگر آپ نے بات کی تو آپ کو فنڈامنٹلس کہا جائے گا اگر آپ کو انتہا پسند کہا جائے گا پھر آپ کو بیک ورڈ کہا جائے گا آپ کہیں گے یہ ظلمت پسند تاریخ خیال لوگ ہیں اور جب آپ گمراہی میں پھنس جائیں گے آزادی میں جائیں گے غلط راستے پر چلتے رہیں گے کہیں گے صاحب یہ لیبرل آدمی ہے یہ کھلا ذہن رکھتا ہے اور یہ آزاد ذہن سے سوچنے والے ہیں یہ جو ہیں ماڈرن دور کے ہیں یہ کچھ نہ کچھ کہیں گے صاحب الفاظ کے دھوکے ہیں الفاظ دھوکے کے بعد جو جتنا زیادہ برا اس کو کہیں گے صاحب یہ کھلا ذہن کا ہے یہ واحد پسند ہے اور جو جتنا زیادہ ڈسپلن والی زندگی گزارا کہ اللہ کا صاحب یہ تاریخ خیال یہ ظلمت پسند ہے یہ پچھلے دور کے لوگ ہیں یہ آج کا زمانہ نہیں ہے یہ بیک ورڈ ہیں. ہاں بیک ورڈ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیک ورڈ تو وہ ہیں جو دکے روس کے راستے پر ہیں. دکے روس راستہ اسی کا تھا. آج کے جتنے برائیوں کی طرف لے جانے والی تمام ادارے تمام قومیں تمام تہذیبیں ہیں وہ تو دکے روس کے راستے پر ہیں. الٹا ہم کہتا ہے یہ دکے روسی ہیں. سنا ہوگا آپ لوگوں نے جو دیندار بنا کر کہا ہے اس میں دکے روسی الٹا چور 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 آج کے نوجوان کو اس ہمت کے ساتھ، اس غیرت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ سوسائٹی میں آنا ہے کہ مجھے قدم قدم پر اپریشیٹ ہونے والا نہیں ہے، قدم قدم پر مجھے تنقیدیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، کہیں میری داڑھی پر حملے ہوں گے اور وہ حملے اندر بھی نہیں، گھر والے بھی کر سکتے ہیں، کہیں میرے سکون والے کریں گے، کہیں میرا ٹیچر کرے گا، کہیں حتیٰ کہ بعض دفعہ بہت سے لڑکوں کا کہنا ہے کہ ہمارا پیر ہے وہ پیر ہی ہم کو کہتا ہے ریلیشن کو نہیں، سکن پیر ہے وہ، کسی کا پیر ہوگا وہ، نام ہے پیر کا تو نہ بھولا ہی ہے، چرپ پی کر کے کہتا ہے میرے کا پیر ہوں، چرپ پیرنے والا کیسے پیر ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے حرام کیا، اس کام کا کرنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے پیر، پیر نہیں وہ تو خود سب سے بڑا مریض ہے، وہ تو پھر یعنی پیر کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں، وہ تو بےچارا خود ہی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ کیا رہنمائی کرے گا، غرض اصحاب قحط کی کہانی آج کے نوجوان کے لیے ماڈل ہے، دیکھیں ان کے لیے کیسے، وہ بھی نوجوان ان کو بھی دکھایا گیا کتاب، اگر آپ آئیں گے تو ماڈل انجوائے کرنا ہے، آپ آج زندگی گزاریں گے، دنیا میں گھومیں گے، مزے اڑائیں گے اور جو جو چاہیں گے سو کریں گے، لیکن یہ سارے لالچیں دراصل انسان کی کرت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، اصحاب قحط کی مثال سامنے ہے، یہی مجھے سمجھانا تھا، آپ جن جن سوسائٹیوں میں رہیں گے ان سوسائٹیوں میں لازمن رکاوٹیں آئیں گی، برائیوں کی دعوتیں دی جائیں گی، غلط تعلقات قائم کرنے کا پیچھا آپ کا ہوگا، ان کے حدیث میں ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، حضور کی باتیں عجیب ہوتی تھی، قیامت تک پیش آنے والی ساری باتوں کو حضور بیان کرتے اور اس طرح بیان کرتے جیسے خود دیکھ رہے ہیں، 13,000 سال کے بعد جو آنے والا ہے حضور کا بھی نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے، بالکل ایسے جیسے بہت اونچائی سے دیکھ رہے ہیں اور سارا ٹائم آپ کے سامنے گزر رہا ہے، ہر پیریڈ ایسا آپ کے سامنے گزر رہا ہے اور اوپر سے نظر آ کے اس پیریڈ میں یہ ہے تو بتا دیتے ہیں، اس پیریڈ میں یہ ہوگا، اس پیریڈ میں یہ ہوگا، حضور نے کیا فرمایا، فرمایا ایک زمانہ ہوگا عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہو جائیں گی، اس وقت وہی ہر ایک کی چاہت ہے بس ٹائٹ سے ٹائٹ لباس پہننا ہے اور سب کو پتا چل جاتا ہے میری جسم کی باڈی کا کون سا پارٹ کہتا ہے، عورت کی چاہت یہ ہے کہ میری سارا جسم کی باڈی کے پارٹ دوسروں کو نظر آ جانے چاہیے، اب اگر اتنا نہیں ہو تو گردنوں کو نیچے کرنا ہے، کہیں گردن سے کپڑے نیچے کرنا ہے، کہیں ادھر سے اوپر کرنا، یہ کیا ہے، یہ وہی حضور نے بتایا تھا، اس وقت کوئی عورت، عرب کی عورتیں کافر ہونے کے باوجود یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ہماری عصمت کی طرف آنکھ اڑائے گا، کافر ہونے کے باوجود اسمت دری اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں جو عورتیں سخت مضبوط تھی کافر ہونے کے باوجود بہت پال جامہ رہتی تھی، ثبوت اس کا کیا ہے، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئی ہیں بیعت ہونے کے لیے تو حضرت فرمایا اچھا بیعت ہونا ہے، جی بیعت کرو، شرک نہیں کرو گے، کہا ہاں ہم عیب کرتے ہیں کوئی شرک نہیں کریں گے، اگر شرک کرنا ہوتا تھوڑے آپ کے پاس آتے، ٹھیک، حضرت فرمایا توبہ کرو بدکاری نہیں کرو گے، تو دم عورت کھڑے ہو گئی، کیا آپ ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم بدکاری کریں گے، شریف عورتوں کے بارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں ہم بدکاری کریں گے، یہ عورت کون تھی، ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں شریف عورتیں بدکاری کریں گی، پھر اس نے کہا توبہ کرو چوری نہیں کرو گے، کہنے لگا ہاں ہاں بالکل چوری نہیں کروں گے، مگر میرا شوہر تھوڑا کنجوس آدمی ہے اس کے جیب سے تھوڑا سا نکالنے کی اجازت دیجیے، میرا شوہر کنجوس آدمی ہے اس کے جیب سے تھوڑا سا نکالنے کی اجازت دیجیے، وہ تو ہمارا ہاتھ زیادہ نہیں نکالنا، یہ جو مفہوم ہے وہ میں حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ نہیں میں نے ادا کیا، اس کا مفہوم میں نے ادا کیا، ابن رجل المسیق وہ ہاتھ بند کر کے رکھنے والا آدمی ہے، وہ چھوڑ دیتا نہیں ہے، اس کی جیب سے تھوڑا سا کچھ نکالنے کی اجازت ہے، وہ حضور نے فرمایا خود بلا کہ بھی معروف زیادہ نہیں کہ بیچارے کا دیوالیہ کر دو تم، ایسا نہیں کرنا، غلط ٹھیک ہے، اس وقت اس عورت نے کہا تھا کہ شریف عورتوں کے بارے میں آپ کیسے سوچتے ہیں بدکاری کرے گی، تو کہیں کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ جو اپنے بدن کو دکھانا چاہے گی اور بدکاری ہونا چاہے، نہیں، اس وقت کی گندی عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ صاحب ہمیں گندگی کے ساتھ نہیں کرنا، کچھ عورتوں کا حال تھا برا لیکن مجموعی طور پر ساری سوسائٹی جنا کو جنا سمجھتی تھی، غلط کو غلط سمجھتی تھی، اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اس وقت کی صورت حال وہی ہے، اور ساتھ میں فرمایا تو حضور نے مائلاتن، وہ یہیں سے کوشش کریں گے کسی کے ساتھ ٹینگے بڑھانے کی، تو پھر ہو جانے چاہیں گے، اور اگر نہیں تو چاہیں گے کم سے کم کوئی ہم سے تو کرے، کوئی ہمارا پیچھا تو کرے، تو خود ہی پیچھا کریں گے اور چاہیں گے ہم سے ہمارا کوئی پیچھا کرے، مائلاتن پیچھا کر رہی ہوں گے، چاہیں گے ہمارا بھی کوئی پیچھا کرے، اس دور میں آپ کو زندگی گزارنی ہے اور جوانی کی زندگی گزارنی ہے، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو یہ جوانی کو داغدار ہونے سے بچا کر کے لے آئیے تو بہت مبارکبادی کا مستحق ہوگا وہ نوجوان جو ان گندگیوں کے ماحول سے گزر کر اپنی جوانی کو پاکیزگی کی کتاب وہاں تک پہنچا تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. کہاں تک؟ کہ وہ کہہ تک جس دن میرا نکاح ہوگا, جس دن میرے کمرے میری بیوی آئے گی, میں دل کی خوشی کے ساتھ کہوں گا یہ میرا جسم تمہاری امانت تھا, اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. اور وہ لڑکی کہنی چاہیے میرا یہ جسم تمہاری امانت تھا, میں نے کسی کو ٹچ نہیں ہونے دیا. کامیاب انسان. مثال اصحاب گھر کے جوان کی پارٹی, یہ آج کے جوان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کہ آپ اپنے کیریکٹر کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں. بچانا بہت مشکل ہے, بہت کٹھن ہے. ہر چند لمحوں کے بعد اور ہر چند گھڑیوں کے بعد اور ہر چند قدموں کے بعد آپ کو ایک نئے امتحان کا سابقہ پیش آئے. اس نئے امتحان میں آپ کی جوانی داروں پر لگ جائے گی, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی جوانی ذرا سی بھی دائیں بائیں چلی گئی, آگے میں صرف گڈھا آئے گا اور کچھ بھی نہیں آئے گا. میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کی جوانی کھوکھلی ہو کر کے رہ گئی, وہ ڈرگس میں ڈوبتے گئے اور آخر میں انہوں نے سوچا ہمارے ٹینشن کا علاج اب اور زیادہ ڈرگس ہیں, یہاں تک کہ اب ہر وقت وہ کانپتے ہوئے رہتے ہیں اور جب نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد بےتاب ہو جاتے ہیں. کیونکہ ڈرگس وہ مصیبت ہے کہ جب یہ خون میں ڈرگس بچ جاتی ہے اس کے بعد اس کی لیول جو ہی کم ہو جاتی ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے. اس وقت اسے کچھ بھی کرنا پڑے, حتیٰ کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ صاحب ہم آپ کو ایک فراغ دیں گے, ایک, اور اس کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی ہے, وہ کہتے ہیں صاحب کیا قربانی چاہیے, اگر آپ کہیں گے میں اپنی بہن لا کر کے دے دوں گا مگر یہ مجھے دے دو, اس وقت کس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ کام نہیں. لڑکے اپنی ماں باپ کے زیور اٹھا کر کے لے جا کر دے آتے ہیں اور اپنی یہ ضرورت پوری کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر وہ نہ اس کو نیند, نہ بھوک, نہ چیز, نہ سکون, کچھ نہیں ہاتھ آتا ہے. اس وقت وہ چاہتا ہے یہ کیا مصیبت کر گئی مجھے, میں اس سے نکل جاؤں, لیکن نکل نہیں پاتا. آپ اپنے آپ کو بچا کر دیں. اسی طرح سے آج کے زمانے میں غلط تعلقات قائم ہوتے ہیں, اور اس غلط تعلقات قائم ہونے میں کبھی تو ہوتی ہے سب سوسائٹی بتا رہے ہیں, والدین کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, پڑوسی کیا کہیں گے, لیکن آج کا زمانہ اس رستے پہ جا رہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, کسی کی طرف حملہ ہونے والا نہیں. آپ کے دوست بھی کہیں گے یا تم تو شاید پیچھے ہو, تمہارے ساتھ تو کچھ. اس وقت آپ اپنے آپ اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھیں گے. ہر کس کسی سے کوئی اعتراض قائم نہیں کرنے, بالکل نہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور اس کے لیے طرح طرح کے حملے ہوں گے. کبھی رات ان کو خواب میں, ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب مجھے فون پر بتا رہے تھے, کہنے لگے جی میں بالکل نہیں چاہتا مگر میں نے فلاں کو خواب میں دیکھا اور اس نے آ کر کے مجھے کہا میں تمہارے انتظار میں کب سے ہوں, اب کیا کروں میں, تو میں کیا کروں. میں نے کہا یہ تو شیطان آیا نا اسی شکل میں, کیونکہ آپ اب تک تم نے شاید اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا تھا, وہ اسی شکل میں آ گیا تمہیں شیطان, اور تاکہ تم اس کا پیچھا کرو گی اور اب اس کو بھی شیطان جا کر کچھ دکھائے گا تاکہ تمہاری یہ پاکیزہ جوانی جو ہے وہ داغدار ہو جائے. اس لیے آپ سمجھ لیں کہ نوجوان جب جوانی کے راستے پر شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت بالکل صاف کپڑا ہوتا ہے, جب ایک جرم کرتا ہے تو اس پر ایک داغ لگ جاتا ہے, یہ داغ ابھی کچا ہوتا ہے, پھر دوسرا جرم کرتا ہے تو دوسرا داغ لگتا ہے, یہ بھی کچا ہوتا ہے. کتنا کچا؟ کہ جیسے رنگ لگاتے ہیں بارش لگ گئی تو نکل گیا, لیکن یہ داغ پکا ہو جاتا ہے, اس داغ کے اوپر دوسرا داغ لگ گیا, پھر تیسرا داغ لگ گیا, اور ان داغوں میں کوئی داغ ہوتا ہے تارکول کا داغ, وہ جلدی چھوڑتا نہیں, پھر اسی بیچ میں کہیں چنگم پھنس جاتا ہے وہ نکالنا بھی مشکل ہے, اسی بیچ میں روشنائی گرتی ہے وہ نکالنا, یہ جو قسم قسم کے داغ لگتے جائیں گے. ایک وقت آتا ہے کہ یہ نوجوان مایوس ہوتا ہے کہ میں اگر توبہ بھی کروں گا تو کیا ہوگا, میں نے تو اتنے جرم کر رکھے ہیں, ان جرموں سے اب میں کہاں, تو یہ جو مایوس ہو جاتا ہے اب میں کس کس جرم کو سوچوں گا, میں نے یہ بھی کیا ہے, یہ جو مایوس ہو جاتا ہے, مایوس ہونے کے بعد کہتا ہے اب تو آخر گئی ہی پتہ نہیں, ابھی مسلمان رہا بھی ہوں یا نہیں, اور اگر نہیں رہوں گا تو فرق کیا پڑے گا, اب تو بس زندگی گزارو جیسی گزارنی ہے. یہ سارے مرحلے آپ پر آئیں, ان مرحلوں کے بیچ میں آپ کو کبھی آئے گا کیا, خدا کے بارے میں برے خیالات آئیں گے, نبی کے بارے میں برے خیالات آئیں گے, اور دین کے بارے میں برے خیالات آئیں گے, وہ ایک الگ قسم کا اٹیک ہوتا ہے. ان برے خیالات کا کیا کرنا ہوتا ہے, فوراً دیکھنا ہے یہ جو برے دن میں برا خیال آیا, اس برے خیال کی وجہ سے مجھے دن میں خوشی آ رہی ہے یا افسوس ہو رہا ہے, اگر اس برے خیال کے ساتھ میں افسوس ہو رہا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. کیوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے پوچھا, صحابہ نے, ہمارے دلوں میں کبھی برے خیالات آتے ہیں, ایسے برے خیال کہ ہم اگر آپ کے سامنے ان کو ظاہر کریں گے تو آپ فرمائیں گے تم تو کافر ہو, تو حضور فرمایا آتے ہیں تمہارے دل میں برے خیال, کہ جی ہاں آتے ہیں, حضور نے رویہ دیکھا افسوس کا رویہ, حضور فرمایا آتے ہیں برے خیال, کہ جی, کہا تم تو مومن ہو, جی ہم مومن کیسے, اگر ہمارے چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. اس کے اندر تمہارے پاس ایمان ہے, یہ اٹیک تم پہ ہو رہا ہے, اور ایمان ہونے کی مثال ہے کہ بعد میں تمہیں افسوس بھی ہو رہا ہے. اور اگر برا خیال آیا اور اسے مزہ بھی آیا اور ساتھ میں دل کر رہا ہے اور سوچوں گا, اور جو برا خیال آیا اس کا پیچھا بھی کرنے کا خیال ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برے خیال کے بعد اس پر چل پڑے ہیں, اب آپ کے اندر ایمان ڈم ہوتا جا رہا ہے. یہ ڈم ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہو جائے گا جیسے بالکل زیرو وارڈ کا بلب اور پیچھے سے بھی وولٹیج کم ہو. تو زیرو وارڈ کا بلب پہلے ہی تھا, پیچھے سے وولٹیج بھی اتنا کم ہے کہ جہاں سو وارڈ کا بلب اتنی روشنی دیتا ہے جیسے زیرو وارڈ کا بلب دیتا ہے, تو جب زیرو وارڈ کا بلب اتنا ہوگا پہلے سے, اس کی روشنی کتنی ہوگی. اتنا ڈم ہو جاتا ہے آدمی کا ایمان, اس کے بعد پھر یہ کچھ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا. تو ٹھیک, نمبر ایک, گانے سننے سے اپنے آپ کو بچائیے. وہ کیسے تھے جو آپ کا بیٹھ کر کے سنتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف آپ کا وقت ضائع ہوگا, زندگی کے قیمتی دن آپ کے ضائع ہو جائیں گے. کیسے ہر کس نہیں سننی ہے, بلکہ میں ایسی باتیں کہتا ہوں جو عام طور پر آج کے لڑکوں کو کڑوی لگتی ہے, مگر میں کہنا چاہتا ہوں, کہتا بھی رہتا ہوں کہ ٹی وی دیکھنا بالکل بند کر دیجیے, کوئی فائدہ آپ کو نہیں اس سے ملنے والا. اور کبھی سچائی کے ساتھ بیٹھ کر سوچیے, مجھے کتنا دبانا ہوگا ٹی وی دیکھتے ہوئے, اور آپ نے آپ سے پوچھے کیا پڑھا ہے میں نے, کتنی چلنے دیکھنی ہیں, یہ ساری چلنے. ایک انسان دنیا بھر کی ساری چلنے دیکھنے کے بعد بھی پھر اسے پتا نہیں چلے گا دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, بے شمار باتیں وہ ہیں جو معلوم ہی نہیں ہوگی. ہم نے کیوں اپنی ذمہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے, اب دنیا کے حالات ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر میں اس وقت کسی کام میں ہوں تو میرا سب سے بڑا کام تو وہ کام, اگر میں اس وقت تعلیم میں ہوں تو میری سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کہ میری تعلیم اچھی سے اچھی ہو. عقل مندی کیا کسے کہتے ہیں؟ عقل مندی بھی اسی کہتے ہیں, تجربہ بھی یہی ہے, اور ہماری سوسائٹی کا طریقہ بھی یہی ہے. جس دوائی میں سائڈ افیکٹ ہو, اس دوائی کے استعمال کرنے میں سائڈ افیکٹ کا خیال کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کہ ہاں صاحب, جب تک وہ سائڈ افیکٹ کا علاج نہیں ہوگا تب تک دوائی ہم نہیں کھائیں گے. بہت اچھا, تو جس ٹی وی کے دیکھنے میں ہم کو طرح طرح کے سائڈ افیکٹ ہو رہے ہیں, نوجوان لڑکا کہتا ہے, کہنا کہ جی پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, اور جو ہی شام کو میں بیٹھا ہوں پڑھنے کے لیے, دفتر میں پڑھتا ہوں, بعد میں سر میں درد ہو جاتا ہے, پھر خیال آتا ہے چلو اچھا اس کو فون کر کے دیکھیں گے, السلام علیکم, جی خیر ٹھیک, ہاں میں سوچا تھا تم کیا اس وقت کر رہی ہو, اس تجربہ میں پڑھ رہی ہوں, ہار ہو گئی نہیں, تو سب ایک گھنٹے تک گھر والے سوچ رہے ہیں پڑھ رہا ہے لڑکا, اور یہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے, ہاتھ میں آنے والا کچھ بھی. اس لیے جس سوسائٹی میں ہم جائیں گے, ہمارے نمونہ ہیں وہی, وہ نوجوان کہ کیسے انہیں اپنے کردار کو بتایا, ان کے سامنے ساری لالچیں دی گئی, ایمان کا سودا بھی پیش کیا گیا, دھمکایا بھی گیا, لیکن انہیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, نہ کفر اختیار کیا, نہ غلط راستہ اختیار کیا. آج کی ساری دنیا دتیا دوسرے کے راستے پر ہے, لیکن کہہ رہی ہے ان انسانوں کو جو دین کے راستے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ دقیانوسی ہے. دقیانوسی آج کی ساری دنیا ہے, جو ماڈرن دنیا, جو ایوائی پسند دنیا, جو آج کی گلوبل دنیا ہے, یہ ساری ساری اصل میں اسی دقیانوس کے راستے پر تھا. جو روم کا آپ کو بتاؤ, رومن امپائر, اور رومن امپائر دنیا کا سب سے بڑا امپائر ہے, اور رومن لا وہی روم کا تھا, وہ دقیانوس بادشاہ, اسی کی ساری نسل ہے, یہ جسمانی نسل بھی ہے اور کلچر بھی اسی کا چل رہا ہے, اسی کی طرف ہم کو دعوت دی جاتی ہے. آپ جس جگہ بھی اپنی زمانے کو گزار رہے ہوں, وہاں پہ زمانے کو داغدار ہونے سے بچائیے. اور ایک وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم نے ایک مرتبہ کسی اجنبی کی طرف نگاہ اٹھائی, آنکھ اٹھ گئی اور فوراً تم نے نیچے کر لی, اس کے بعد تمہیں ایک عبادت کا ثواب, ایک عبادت کی لذت تمہیں ضرور مل جائے. بس اسے افسر اپنے آپ کو سمجھائیے کہ اس دیکھنے سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں, سال ہر سال سے میں دیکھتا آیا ہوں, مجھے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا, اور دیکھوں گا تو کیا ہاتھ آئے. حقیقت کی دنیا میں آ کر, جذبات سے باہر آ کر, جذباتی دنیا اور حقیقت کی دنیا الگ الگ ہیں. جذباتی دنیا میں عقل کام نہیں کرتی, اور عقلی دنیا میں جذبات کو خرچ کرنا ہوتا ہے. تو حقائق کی دنیا میں آ کر سوچیے کہ صاحب میں اتنا دیکھ چکا ہوں, آج تک مجھے ملا کیا ہے, میں نے پایا کیا ہے سوائے ٹینشن کے, سوائے خرابیوں کے. اور نقصان اتنا ہوتا ہے, آدمی ارادہ کرتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا, باہر جا کر کے جب کسی اجنبی نامحرم کو جان بوجھ کر کے دیکھا, وہ جو جذبہ پیدا ہوا تھا, وہ جذبہ ایسے دھڑا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کا وجود ہی باقی نہیں. اس لیے آج کے نوجوان, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پہلے دور میں جب برائیاں سوسائٹی میں نہیں تھی, اس وقت کوئی نوجوان اگر اپنی جوانی کو بچاتا تھا, اتنا مبارک بازی کا مستحق نہیں تھا جتنا آج. پہاڑ پر رہنے والا ایک آدمی نابینا بائے گھر یہ کہتا ہے کہ جو ویسے یہاں تو کوئی عورت بھی نہیں, یہاں کہیں شراب بھی نہیں, یہاں کوئی ڈرگس بھی نہیں, یہاں کوئی چوری کا امکان بھی نہیں, میری آنکھوں میں بھی لائٹ بھی نہیں ہے, تو شکر پڑتا ہوں میری آنکھوں میں کو گلا نہیں. کہہ لگا شکر ضرور پڑھو, مگر کریڈٹ تمہیں نہیں مل سکتا, کیونکہ تم کو تو امکان ہی نہیں تھا. جس نوجوان کو گندی سوسائٹی میں رہنا ہے, آفس میں, بازار میں, کلاس میں, گھر میں, فنکشنوں میں, فیشنوں کے اندر بری ہوئی لڑکیوں کے ساتھ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہو, وہاں اپنی جوانی کو بچائے, اپنی آنکھوں کو بچائے, یہ مبارکبادی کا مسئلہ. چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اس لیے اپنی جوانی کو بچائیں. اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ عرصہ طویل کے بعد حساب بعد میں شروع ہوگا, پہلے 60 ٹیموں کو الگ کر دو, ان 60 ٹیموں کو عرش کے قریب لے جاؤ اور خصوصی میرے سائے کے نیچے رکھو. ان 60 ٹیموں سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا, ان میں ایک نوجوانوں کی ٹیم ہوگی, وہ نوجوان جنہیں جوانی گزاری اس انداز سے کہ کوئی گناہ نہیں ہونے دیا, اپنے دل کو برے خیالات سے بچایا, اپنے دماغ کو برے خیالات سے بچایا, اپنے وقت کو غلط کاموں سے بچایا, اپنی آنکھوں کو نامحرم کو دیکھنے سے بچایا, اپنے کانوں کو غیبتیں سننے اور اپنے کانوں کو گانے سننے سے بچایا, اپنے ہاتھ کو کسی نامحرم کو ٹچ کرنے سے بچایا. وہ مبارک. اب جانتے ہیں کہ سب حالات کیا ہیں. اب تو مسلمانوں میں منہ یہ چل رہی ہے مسلمان اپنی سوسائٹی سے سلام کو ختم کر دیں. اس لیے بہت سارے اب کہتے ہیں نوجوان لڑکا اور لڑکے ملیں گے اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کہیں گے ہے اور کہیں گے سر امریکن اسٹائل. تو مسلمان کے اندر سے سلام ختم ہو جانا چاہیے. اس طرح سے ایک ایک چیز ختم کر دیں. آپ کہاں ہیں؟ جب حیرت مر جاتی ہے تو آپ نے سوچا ہے ہماری ایک ایک چیز مٹ جائے اور ہم سمجھ جائیں ترقی کر رہے ہیں. وہ تھے وہ نوجوان اس اول فکر کے, تو اللہ تعالیٰ کتنے محبت کے ساتھ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ ہدایت والے تھے, ان کو جمایا ہم نے, انہوں نے زیادہ ہی ہم نے ہدایت دی. وہ کہہ رہے تھے اگر ہم نے ان کے راستے پر گئے تو بہت بڑا ظلم کریں گے, اگر ہم ان کے راستے پر ہم خراب ہو جائیں گے, اگر ہم نے وہ مان لیا جو یہ کر رہے ہیں جو لالچیں ہمیں دے رہے ہیں تو ہم کسی قابل میں نہیں رہیں گے. بس وہی تو کہہ رہا, وہی سوال کہ صاحب ہم کو کیا ملے گا وہ کہانی سنانے. ٹھیک ہے نا, میں مکے کے کاروں نے سوال کیا تھا اور ان کے جواب دے دیے, مسئلہ ختم ہو گیا تھا. قرآن میں یہ آیت کیوں رکھی گئی؟ قرآن میں آیت رکھی گئی اس لیے تاکہ نوجوانوں کو جہاں جہاں بھی یہ صورت حال پیش آئے گی وہاں کے سامنے ماڈل رہے گا. تو ہمارے لیے نمونہ وہ نہیں ہے وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے آوارہ لوگ, ہمارے لیے نمونہ ہے حمزہ اور علی, ہمارے لیے نمونہ ہے آپ, وہ شخص یہ ہے ہمارے لیے نمونہ. بس ایک نوجوان کے لیے ماڈل, کہ میرے لیے ماڈل وہ نہیں ہے جو دنیا بھر کے سب سے زیادہ گندے, سب سے زیادہ جن کی باتیں گندگی میں گزرتی ہیں, دنیا میں فحاشی پھیلانے کا سب سے بڑا کام وہی کرتے ہیں, چاہے نام کتنے پیارے ہوں اور چاہے کتنی دولتیں ان پر گرائی جا رہی ہوں, لیکن سب سے زیادہ بدکار ہمارے لیے ماڈل وہ نہیں, ہمارے لیے ماڈل یہ ہے. آپ کو دعوانا الحمدللہ.